السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ. باب قرآن کا پڑھنا لکھنا وغیرہ بے وضو درست ہے. حدیث نمبر 181. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آپ کے پاس ہو سکتا ہے حدیث نمبر 183 ہو، اور کسی کتاب میں 181 بھی ہو سکتی ہے، لیکن باب ہے قرآن کا پڑھنا لکھنا وغیرہ بے وضو درست ہے. وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن ابراہیم ان كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليلى عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهي خالته فاتجات في الارض الوسادة واتجا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طوليا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه ويده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودع منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذنا بأذن اليمنى يفتلها فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوترا ثم اتجا حتى اتاه المؤذن فقام فصلی رکعتین خفیفتین ثم خرج فصلی الصبح. منصور نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا، حمام کے اندر قرآن پڑھنے میں کچھ برائی نہیں اور خط وغیرہ بے وضو لکھ سکتا ہے. اور حماد بن ابی سلیمان نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا، اگر حمام میں جو لوگ نہاتے ہوں وہ تہبند باندھے ہوں تو ان کو سلام کرو ورنہ نہ کرو. اصل میں یہ اس زمانے میں جو حمام ہوا کرتے تھے یعنی واش رومز، تو وہ الگ سے بنے ہوتے تھے، یعنی رفع حاجت کے لیے وہاں نہیں جاتے تھے، وہاں صرف غسل کے لیے جایا جاتا تھا. اور شہروں میں ایک جگہ بنے ہوتے تھے، کیونکہ ہر جگہ تو ڈرینیج سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو کچھ ایک جگہ شہروں میں یا مسافروں کے لیے یا راستے میں کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے ایسے حمام بنے ہوتے تھے بہت زیادہ کثرت سے واش رومس. تو اس صورت میں یہاں پر کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں گندگی تو نہیں ہوتی تھی، تو اگر کوئی کسی کو سلام کرتا تو اس کا جواب دے دے، لیکن کس صورت میں؟ کہ جب نیچے تہبند کوئی پہنا ہوا ہو، یعنی کوئی نہ کوئی کپڑا پہنا ہوا ہو، کیونکہ ان الفاظ کو پڑھنے اور بولنے یا لکھنے میں ستر کا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ ادب کے خلاف ہے یہ بات. تو ان کی رائے کے مطابق حمام میں دعا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں قرآن پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالقرات، قرات صرف قرآن نہیں ہے بلکہ کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے، جیسے ہم واش روم میں اندر جانے کی دعا پڑھتے ہیں، کسی کو سلام کرنا ہے سلام کر سکتے ہیں، تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی گندگی نہیں ہوتی تھی، وہ صرف نہانے کی جگہ تھی. اور بے وضو خط بھی لکھ سکتا ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ستر کے بغیر ان کلمات کا ادا کرنا ادب کے خلاف ہے. اور پھر جو دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ دراصل میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، بہن کے بیٹے تھے. اسی بنا پر انہوں نے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزاری. اور آپ دیکھیں کتنے کام کی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا عمل کیا. پہلے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے قریب سے جو ابن عباس کے غلام تھے ان سے ابن عباس نے بیان کیا، وہ ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ان کی خالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں رہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں بچھونے کے چوڑان میں لیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے لمباؤں میں لیٹے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے. نیند سے جاگے اور بیٹھ کر اپنی آنکھیں ہاتھ سے ملنے لگے، یعنی آنکھوں کو رب کیا۔ پھر سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھی، جو ان فی خلق السماوات سے آخر تک۔ پھر ایک پرانی مشق کی طرف گئے جو لٹک رہی تھی، اس میں سے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس نے کہا، میں بھی کھڑا ہوا اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اپنا دہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دہنا کان پکڑ کر اس کو مروڑنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعت، پھر وتر پڑھا، پھر لیٹ رہے، یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کھڑے ہوئے اور ہلکی پھلکی 2 رکعت فجر کی سنت کی پڑھی، پھر باہر نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث میں جو یہ بات ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا، تو ایکچولی عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو دوسری حدیث میں ہمیں ڈیٹیل پتہ چلتی کہ آپ نے کھینچا ان کو اور اپنی دائیں جانب کر لیا، کیونکہ اگر صرف ایک مقتدی ہو اور ایک نماز پڑھانے والا ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا رہے گا، اگر ایک ہی پرسن ہو۔ ہم اس کو انشاءاللہ نماز کے مسائل میں پڑھیں گے۔ تو اس سے 2-3 باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ ایک تو تہجد 2-2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، پھر ایک وتر سے اس کو طاق بنایا جائے گا، اور 2-2 رکعت آپ نے 12 رکعت پڑھی۔ اکثر آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ ٹوٹل 11 رکعت پڑھتے تھے وتر، یا پھر یعنی تہجد وتر ملا کر، یا پھر 13 رکعت۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے آپ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی وضو سے پہلے ہی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اب اس کو چھونے میں اختلاف ہے۔ چھونے میں اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ ٹچ نہیں کیا جائے گا ٹیکسٹ کو، لیکن بغیر ٹچ کرے، بغیر وضو کے بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کی یعنی بغیر وضو کے نہ پڑھنے کی کوئی دلیل ہمیں کہیں سے نہیں ملتی۔ اور اسی بنا پر ابن باز کا فتویٰ ہے، اور یہاں کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ یا تو حالت حیض میں قرآن یا بغیر وضو کے نہ پڑھا جائے۔ جنہیں قرآن حفظ ہے وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، لیکن افضل کیا ہے، مستحب کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے کہ باوضو ہو کر ہی پڑھا جائے، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مجبوری آ جاتی ہے، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ہر دفعہ بار بار انسان وضو نہیں کر پاتا، کچھ بوڑھے افراد ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پانی سے الرجی ہوتی ہے، بار بار وہ اتنی وضو نہیں کر سکتے۔ تو اب قرآن پڑھیں تو کیا کریں؟ تو ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر، یہ جتنا زبانی قرآن ہے اتنا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے کہ آپ وضو کر کے ہی قرآن کو چھوئیں یا پڑھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہوتے ہی قرآن پڑھا بغیر وضو کیے، تو یہ دلیل ہے کہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زبانی پڑھنے میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ زبانی آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اختلاف اس میں ہے کہ دیکھ کر جو ہم پڑھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر، اس صورت میں باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں پھر بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے کہ جس کی بنا پر آپ وضو نہیں کر پا رہے ہیں اور قرآن پڑھنا بھی ہے آپ کو دیکھ کر، تو اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکسٹ کو آپ نہ چھوئیں، اور بہتر ہے کہ وضو کر لیں۔ افضل، پسندیدہ، مستحب یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ آگے کی حدیث دیکھیے، جب سخت غشی ہو، بالکل ہوش نہ رہے، تو وضو ٹوٹے گا۔ بابو من لم يتودع الا من الغشی مثقل۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام ابن عروہ عن امرأته فاطمہ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خسفت الشمس فاذا الناس قیام یصلون واذا هي قائمۃ تصلی فقلت ما للناس فاشارت بیدها نحو السماء وقالت سبحان اللہ فقلت آیا فاشارت ان نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق راسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثني عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه الدجال لا أدري أي ذلك. قال تسمع يؤتي أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أبي المؤمن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أبي المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ بنت منذر سے، انہوں نے اپنی دادی اسما بنت ابی بکر سے، انہوں نے کہا جب سورج کو گہن لگا تو میں عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے پاس آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، دیکھا تو لوگ نماز میں کھڑے ہیں اور عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، میں نے نماز ہی میں ان کو پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا، میں نے کہا کیا عذاب کی کوئی نشانی ہے، انہوں نے اشارے سے کہا ہاں، پھر میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھ کو غش آ گیا اور اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس کی خوبی بیان کی، پھر فرمایا جو چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ آج میں نے اس جگہ دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ کو یہ وحی آئی کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا اتنا ہی یا اس سے قریب قریب جتنا دجال کے سامنے ہوگا. فاطمہ نے کہا میں نہیں جانتی اسماء رضی اللہ عنہ نے کون سا لفظ کہا، تم میں سے ہر ایک کے پاس قبر میں فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن ایماندار یا یقین رکھنے والا میں نہیں جانتی اسماء نے کون سا لفظ کہا، یوں کہے گا وہ محمد ہیں اللہ کے رسول، ہمارے پاس نشانی اور ہدایت کی باتیں لے کر آئے، ہم نے ان کا کہنا قبول کیا اور ایمان لائے، ان کی پیروی کی، تب اس سے کہا جائے گا تو اچھی طرح سو رہے، ہم تو جانتے تھے کہ تو ایماندار تھا، اور جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا، میں نہیں جانتی اسماء رضی اللہ عنہ نے کون سا لفظ کہا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی کہنے لگا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن ہوا تو نماز پڑھائی تھی، جو صلاۃ خسوف اور کسوف کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، ہم انشاءاللہ نماز کے جب مسائل پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے کہ جب چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، تو نماز بہت لمبی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں بہت لمبی قرات کیا کرتے تھے، تو چونکہ بہت لمبی قرات تھی تو اسماء رضی اللہ عنہ کو غشی آنے لگی، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سر پر پانی ڈالا اور پھر دوبارہ نماز میں شریک ہو گئیں. تو اس سے دراصل امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ بتانا مقصد یہ کہ ہلکی سی اگر غشی ہو یا کھڑے رہ کر انسان کو ہلکی سی جھپکی آ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو کس صورت میں ٹوٹے گا؟ جب بالکل ہوش نہ رہے، جب لیٹ کر انسان سو جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے، ادروائز نہیں. بابو مسح الراس کلہ، سارے سر پر مسح کرنا. لقول اللہ تعالی وامسحوا برؤوسکم، وقال ابن المسیب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، وسئل مالک ایجزی ان یمسح بعض الراس فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن أمر بن يحيى المازني أن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد أمر بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء ففرغ على يديه فغسل مرتين ثم مدمد واستنشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. سارے سر پر مسح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا اور اپنے سروں پر مسح کرو، اور سعید بن مسیب نے کہا عورت بھی مرد کی طرح اپنے سارے سر پر مسح کرے، اور امام مالک سے پوچھا گیا کیا تھوڑے سر کا مسح بھی کافی ہے، تو انہوں نے عبداللہ بن زید کی حدیث سے دلیل لی. تو سارے سر کا مسح کیا جائے گا، اور چونکہ یہ قرآن کی آیات ہے لہذا سر کا مسح کرنا وضو میں فرض کا درجہ رکھتا ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عمرو بن یحییٰ مازنی سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا جو عمرو بن یحییٰ کے دادا تھے کہ تم مجھ کو بتلا سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر یہ دونوں ہاتھوں پر ڈالا، اس کو دو بار دھویا، پھر تین بار کلی کی اور ناک سنکی، پھر اپنا منہ تین بار دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو دو دو بار دونوں کوہنیوں تک دھویا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر مسح کیا، آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے، یعنی پہلے سر کے آگے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک ہاتھوں کو لے آئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ تو اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، یہ حدیث سے دلیل لی گئی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ جو مسح کیا انہوں نے تو پیشانی کے پاس جو سر ہمارا شروع ہوتا ہے وہاں سے دونوں ہاتھوں کو لے کر جایا جائے گا پیچھے گدی تک، اور گدی سے پھر واپس پیشانی تک لایا جائے گا، یعنی سر کے آخری جو ہمارا حصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں تک لایا جائے گا۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے مسح کا۔ تو سارے سر کا مسح فرض ہے، دو اور تین بار وضو کے اعضاء دھوئے، وضو ہو جاتا ہے مگر تین سے زیادہ بار نہیں، ہمیں کہیں ذکر ملتا جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر سر کے مسح کا ذکر ہے، اور بطور دلیل یہ حدیث لائی گئی ہے کہ سر کا مسح ضروری ہے اور پورے سر کا مسح کیا جائے گا، سامنے سے دونوں ہاتھوں کو لے جایا جائے گا گدی تک، اور گدی سے واپس سامنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو لایا جائے گا۔ بابو غسل رجلینی الی الکعبین، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا وحیب عن عمرو بن نبیہ شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبداللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدوا بطور من مائن فتودع لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأکفا علی یده من الطور فغسل یده ثلاثا ثم ادخل یده فی الطور فمدمدا واستنشق واستنشر ثلاث غرفات ثم ادخل یده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل یده مرتین الى المرفقین ثم ادخل یده فمسح رآسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجله للكعبين۔ باب ہے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم کو وہیب نے خبر دی، انہوں نے عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا میں عمر بن ابی حسن اپنے چچا کے پاس موجود تھا، انہوں نے عبداللہ بن زید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر وضو کرتے تھے، انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب وضو کر کے لوگوں کو بتلایا، تو پہلے اس تشت میں اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ان کو تین بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ اس تشت میں ڈال کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ناک سنکی، تین چلوں سے پھر اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی لے کر سر پر مسح کیا، آگے سے ہاتھوں کو لے گئے اور پیچھے سے لائے، ایک ہی بار پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ تو وہی حدیث ہے ایکچولی، اور عبداللہ بن زید ہی اس کے ہے، لیکن کچھ روایت دوسری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا ضروری ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صرف آپ سامنے کے پنجے نہیں دھوئیں گے بلکہ ٹخنوں تک، ایڑیاں پیر پورے دھوئیں گے۔ تو یہ دلیل بطور دلیل کی حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ باب استعمال فضل وضو الناس۔ وامر جریر بن عبداللہ اہلہ ان یتودعوا بفضل سواکہ۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتودع فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه أنذا۔ لوگوں کے وضو سے جو پانی بچ رہا ہو اس کو کام میں لانا۔ اور جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا ان کے مسواک کرنے کے بعد جو پانی بچ رہا اس سے وضو کرے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا، ہم سے حکم نے کہا، میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہم پر برآمد ہوئے، وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے، اور آپ نے ظہر کی دو رکعت پڑھی اور عصر کی دو رکعت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور آپ کے سامنے ایک برچھی گڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسواک کو بھگو کر رکھا جاتا ہے نرم کرنے کے لیے، تو اس کا جو بچا ہوا پانی ہے تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، کہ پانی کے برتن میں مسواک پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اس وجہ سے دو رکعتیں پڑھیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ آگے کی جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے، ابو موسیٰ اشعری اور بلال رضی اللہ عنہ کو وضو کا پانی دیا، پینے کا حکم دیا، کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اپنے منہ اور ہاتھ اس میں دھوئے اور اس میں کلی کی، پھر بلال اور ابو موسیٰ سے کہا اس میں سے دونوں پی لو اور اپنے منہ اور سینوں پر ڈالو. تو ایکچولی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, برکت کے لیے ہو سکتا ہے آپ نے ایسا کیا ہو, کوئی اور عالم دین یا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان کا پیا ہوا پانی یعنی جو جھوٹا ہے, مسلمان کا جھوٹا, وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک گلاس سے کئی لوگ پانی پی سکتے ہیں, ایک پلیٹ میں کئی لوگ کھانا کھا سکتے ہیں, کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز ثابت کیا کہ مسلمان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے, کیونکہ عرب اور ترک کے جو لوگ تھے رہنے والے وہ جھوٹے کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے. پھر ایک اور بات پتہ چلتی کہ مومن نجس نہیں ہوتا, اس کا لعاب دہن نجس نہیں ہوتا, بلکہ اس میں شفا تک کی بات کی گئی ہے, یعنی دم کرنے کے بعد لعاب لگانا. لعاب دہن کو آیت قرآن کے ساتھ مرہم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو صحیح قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں, قرآن سے علاج کرنے والے لوگ, تو ہلکا سا تھتکارتے ہیں یا اس پر آیت پڑھ کر اس کو لگاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کیا تھا ان کے لیے. اور اگر کوئی قرآن کی آیات سے علاج کرواتا ہے تو اس صورت میں جو صحیح اوتھینٹک جو عالم دین ہوتے ہیں, جو صحیح علاج کرتے ہیں جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی, تو وہ لوگ اس طرح سے کسی اور طریقے سے نہیں, وہ اس طرح نہیں کریں گے, لیکن وہ پڑھا ہوا پانی دے سکتے ہیں. ان کا پڑھا ہوا پانی جو ہلکا سا اس پر وہ اس طرح سے نہیں صرف تھتکاریں گے, وہ ان کا تھوک اس میں نہیں جائے گا, تو وہ والا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے جسم پر لگانے کے لیے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ مزید وضو کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے. آج کا ہم اپنا لیسن یہی کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.